نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے محمد. عزیزان گرامی، یہ مجلس جس کا سلسلہ چاند رات سے قائم ہے اور آپ حضرات پورے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں، پہلے ہی دن کی مجلس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مجلس ایک رسم نہیں ہے، یہ مجلس صرف کسی کو خراج عقیدت پیش کرنا نہیں ہے، یہ مجلس جسے ہم یاد کرتے ہیں اسے فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے، جسے خدا یاد رکھے اسے ہم کیا یاد رکھیں گے. یہ مجلسیں کچھ سیکھنے کے لیے ہیں، کچھ جاننے کے لیے ہیں، کیونکہ جس کی یہ مجلس ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل ہے. ہم اس کی سیرت، اس کے واقعات، اس کے حالات اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے اسے ہمیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. خود مولا حسین فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِيَا اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ہماری زندگی نمونہ عمل ہے. ہم اس لیے کربلا کے واقعات کو سنتے اور سناتے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق لے سکیں. ہم اس لیے ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے درس عبرت ہو سکے. ہم اس لیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خدا نے تذکرے کا حکم دیا ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جن حالات سے آج تم دوچار ہو یہ حالات نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے اس کی مثالیں گزر چکی ہیں. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان حالات کا جائزہ لو، اور جائزہ لینے کے بعد عبرت حاصل کرو. کیونکہ اس زمانے میں دو قسم کے لوگ تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، کچھ وہ تھے جنہوں نے حق کو چھوڑا. جنہوں نے حق کو چھوڑا انہوں نے حق کے کچلنے میں کتنا کردار ادا کیا، اور جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے حق کا بول بالا، حق کو پھیلانے میں کتنا اہم کردار ادا کیا. وہ کہاں ہیں اور وہ کہاں ہیں، ان سے سبق لو اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو. کل اگر ان کے زمانے میں حق و باطل کی جنگ تھی تو ایسا نہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، کہ حق کا ساتھ دینے والے نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، باطل کے ساتھ جو رہے انہوں نے حق سے انحراف جو کیا، نہیں، کل اگر یہ میدان کھلا ہوا تھا تو آج یہ میدان بند نہیں ہو گیا ہے، آج بھی یہ میدان موجود ہے، آج بھی تمہارے لیے حق کا ساتھ دینا یا حق کا ساتھ چھوڑنا دونوں راستہ تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم زیارت میں کہتے ہو یا لیتنا کنا معکم فنفوزا فوزا عظیما، اے شہدائے کربلا، اگر ہم تمہارے ساتھ وہاں ہوتے تو ہم بھی فوز عظیم حاصل کرتے، عظیم کامیابی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کامیابی میں شریک ہونے کے لیے ہمارے لیے دروازہ بند ہو گیا ہے، یقیناً وہ فوز عظیم جو ان کو ملا ان کا درجہ اپنی جگہ پر، ان کے درجے تک تو ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن کچھ تو قریب ہو سکتے ہیں، کچھ قریب ہونے کے لیے آرزوئیں کافی نہیں ہیں، کیونکہ کوفے والوں کا نمونہ موجود ہے، آرزوئیں تو تھی ان کے پاس، آرزوؤں کی تو کمی نہیں تھی، دعوت کر کے تو بلایا تھا، انہیں نے تو بلایا تھا، آرزوئیں تھی، خواہش تھی، لیکن وقت پر عمل نہ کیا۔ میں وقت پر عمل نہ کرنے کی قید اس لیے لگا رہا ہوں، اٹھے تو مگر دیر اٹھے۔ سلیمان ابن سرد خزائی کی قیادت میں لوگ اٹھے، مختار کی قیادت میں لوگ اٹھے، لیکن دیر ہو چکی تھی، جس وقت اٹھنا چاہیے تھا اس وقت نہ اٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی دیر ہو جائے۔ حالات کا صحیح جائزہ لیں، حالات کا صحیح ادراک ہونا چاہیے۔ بہرحال میں آج اپنے موضوع کو، چونکہ آج اس موضوع کی آخری تقریر ہوگی، کل اس کے بعد جو ہے فاقہ شکنی کی تقریر یا شام غریبہ کی تقریر میں اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے کہ ان باتوں کو عرض کیا جا سکے، نہ موقع اور محل ہوتا ہے اس وقت۔ اس سلسلے کی آخری تقریر پوری چیزوں کو آپ کی خدمت میں جو ہے یہ سمیٹنا چاہتا ہوں، کربلا کیوں وجود میں آئی، اسے عرض کر چکا، کس لیے کربلا وجود میں آئی؟ اس لیے کہ دین مٹ رہا تھا، اس لیے کہ دین ختم ہو رہا تھا، اور یہ جواب میرا نہیں ہے، کیونکہ مجھے حق نہیں ہے جواب دینے کا، جواب اس کا ہے جس نے کربلا میں وہ قربانی دی، وہ عظیم قربانی جس کی طرف سے پیش کی گئی، خود اس نے کیا بتایا کہ ہم نے کیوں قربانی دی۔ گزشتہ 9 تقریریں میں آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کر چکا ہوں۔ دین مٹ رہا تھا، یعنی اساس دین، یعنی روح دین، یعنی سماجی انصاف، یعنی عدل مٹ رہا تھا۔ جو دین کی اساس ہے، جو دین کی فاؤنڈیشن ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جو دین کی روح ہے، بقیہ ساری چیزیں دین کی شکلیں ہیں۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کربلا میں جو اتنا ظلم ہوا، کیا واقعاً یہ ظلم جو ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا، کلمہ گوئیوں کی طرف سے ہوا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ظلم جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہوا ہو؟ یقیناً قرآن کی آیت گواہ ہے کہ مومنین کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ اشد الناس للذین آمنوا عداوتا الیہود، مومنین کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، جو قرآن کی کھلی آیت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کربلا کا وہ ظلم یہودیوں نے نہیں انجام دیا، کربلا میں جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، وہ ظلم جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اکا دکا واقعات تو مل جاتے، لیکن سارے مظالم اکٹھا ایک جگہ پر، سارے مظالم اکٹھا ایک جگہ پر، اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ وہ مظالم ہوئے جسے اسلام نہیں، عربی غیرت قبول نہیں کرتی تھی۔ عربوں میں اسلام سے پہلے بھی بعض چیزیں تھیں، بعض اقدار تھے ان کے، مثال کے طور پر یہ جو ہے مہمان نوازی، مہمان نوازی عربوں کے اندر بڑی قدر و قیمت رکھتی تھی۔ ناممکن تھا کوئی کسی عرب کے گھر آ جائے اور کھائے پیے بغیر چلا جائے۔ اگر آنے والا مہمان کھائے پیے بغیر چلا جاتا تھا تو اسے اعلان جنگ مانا جاتا تھا، یہ ان کی تہذیب تھی۔ آخر یہ کیا ہوا گیا، یہ عربی غیرت کہاں گئی تھی؟ جسے خط پہ خط لکھ کر کے بلایا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا، اتنا بڑا ظلم،
اور وہ بھی کس نے کیا؟ عرب مسلمانوں نے. عربیت کے ساتھ ساتھ اسلام کا لبادہ بھی اوڑھے ہوئے ہیں. اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, مسلمان جنہوں نے جنگ بدر کا نمونہ پیش کیا, مسلمان جنہوں نے احد کا نمونہ پیش کیا, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ انحراف ہو اور وہ دیکھتے رہیں؟ انحراف کا نمونہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ دو تین دنوں میں عرض کیا تھا, کیسے کیسے انحراف شروع ہوا, کس طرح سے دین کی بنیادیں جو ہیں مٹ رہی تھیں, ان کے اسباب کیا تھے, اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قصہ کہانی ہے, اسے عقل ہماری نہیں مانتی. اتنے عظیم الشان صحابہ, جلیل القدر اصحاب, اور سب تماشا دیکھتے رہیں گے, دین مٹتا رہے گا, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ پیغمبر نے ہزاروں صحابی چھوڑے تھے. وجہ یہ ہے کہ اس سوال کی کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جتنے تھے اس زمانے میں سب ایک جیسے نہیں تھے. یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ حدیثوں کا سہارا لیا جاتا, حدیثیں قرآن کے مقابلے میں کبھی نہیں ٹک سکتی, یاد رکھیے گا. شیعہ سنی دونوں کے یہاں مسلمہ اصول یہ ہے دونوں کے یہاں کہ جب کبھی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اس حدیث کو دیوار پہ دے مارو. حدیث پیش کر دی جاتی ہے کہ صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, ہمارے اصحاب یعنی وہ لوگ جو پیغمبر کے زمانے میں اسلام کا اعلان کر رہے تھے, وہ سارے کے سارے, وہ سارے ایک لاکھ حاجی جو پیغمبر کے زمانے میں تھے, جن کے درمیان میں پیغمبر نے اعلان غدیر کیا تھا, وہ جو مدینے میں تھے, جنہوں نے حضرت کی زیارت کی تھی, وہ سارے کے سارے سب ہدایت یافتہ, کسی کے ہاں کسی گمراہی کا امکان نہیں ہے, شائبہ نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں, اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ اگر تم ان کا اتباع کر لو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہ حدیث سامنے آتی ہے, اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور کی آنکھ بند ہوتی ہی جو ہے وہ گمراہی پھیلنے لگے. نہیں, یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں. ولو تاریخ میں یہ جو ہے مسلم و ثبوت حقیقت کے لحاظ ہی سے کیوں نہ ہو, ہماری حلف سے بات نہیں اترتی. اکثر یہ بات آ جاتی ہے, اگر واقعاً ایسا ہوتا کہ جتنے تھے سارے کے سارے پاکیزہ نفس, یا کم سے کم اکثریت پاکیزہ نفس ہوتی, تو یہ ماننا ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا. لیکن قرآن سے پوچھیں کہ کیسے لوگ تھے, کیا تھے, قرآن کے آگے تو کوئی حدیث بھی نہ ٹک سکتی. حدیث کہہ رہی ہے سارے کے سارے پاکیزہ, سارے کے سارے متقی, سارے کے سارے ہدایت یافتہ. ممکن نہیں ہے کہ دین اس طرح سے مٹ رہا ہو. لیکن جب ہم قرآن سے پوچھتے بھی عرض کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے, تو ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مٹ رہا ہو, لہذا یہ واقعہ سب جھوٹا ہے, غلط ہے, کربلا اور ربلا کچھ نہیں ہوئی. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر مان لے کہ ہاں دین مٹ رہا تھا, تو کیا دین کو بچانے کے لیے سید الشہداء کے پاس شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا؟ کیا سید الشہداء کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا کہ جو اتنی بڑی قربانی دیتے, ننھے شیر خان علی اصغر تک کو قربان کر دیں, کوئی دوسرا راستہ نہ تھا؟ یہ دو بڑے اہم سوال ہیں, دونوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال کہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا انحراف پیدا ہو جائے کہ حسین ابن علی کو اپنی جان دینا پڑے. رسول کے زمانے کے سماج کو پہچاننا ضروری ہے, تو سماج کیسا سماج تھا؟ قرآن کی نگاہ میں چار قسم کے جو ہے مسلمان اس زمانے میں پائے جاتے تھے. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, مطلب ایک ہی قسم کے مسلمان. لیکن قرآن جو کہتا ہے چار قسم کے مسلمان تھے. کچھ مسلمان تو وہ تھے جو واقعاً توحید کے پرستار تھے, جو واقعاً رسول کے جانسار تھے, جو صدق دل سے ایمان لائے تھے, جن کی نگاہ میں اللہ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں, جن کا ایک ایک قدم, جن کی سانس, ایک ایک سانس وقف تھی اللہ کے لیے. چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, بندوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر دی تھی. ہم کچھ نہیں, جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے, اس کی مرضی ہے, ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. بہت اختصار سے کام لینا ہے جو کہ کافی تفصیلی گفتگو آج ہے, مگر اس کو سمیٹنا بھی اپنے ٹائم کے اندر. بہت تفصیلی گفتگو یہ ہے, آج کے بعد موقع پھر نہیں ہے. یہ ایک گروہ ہے مسلمانوں کا, خالص مسلمان, پکے مسلمان, جو اگر انحراف دیکھیں گے تو چپ نہیں بیٹھیں گے. اگر اسلام سے کسی کو ہٹتا ہوا دیکھیں گے تو نہ اس کی پرواہ کریں گے نہ اپنی پرواہ کریں گے. یہی ہوتا ہے نا, کبھی اس کا خیال ہو جاتا ہے, کبھی اپنا خیال ہوتا ہے, اسلام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. عام طور سے یہی تو ہو رہا ہے, کبھی اس کا خیال, کبھی اپنا خیال. ہو رہا ہے ظلم, پامال ہو رہا ہے ظلم. رسول کی حدیث بھی یاد ہے, بھولے نہیں ہیں, من سمع منادٍ ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم. اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد کو سنے کہ وہ پکار رہا ہو اے مسلمانوں میری مدد کے لیے آؤ, وہ مظلوم ضروری نہیں کہ یہ جو ہے مسلمان ہو. من سمع منادٍ ينادي, کوئی بھی کوئی مظلوم پکارے اگر میری مدد کے لیے آؤ, ولم یجب ہو اور اپنی استطاعت کے بقدر, اپنے امکان کے بقدر, اپنی گنجائش کے بقدر اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے, فلم فلیسا بمسلم, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ تو عام مظلوموں کی آواز, لیکن اگر فریاد کرنے والا یہ جو ہے مسلمان ہو, اگر فریاد کرنے والا بے گناہ مسلمان جس کا جرم صرف اتنا ہو کہ ظالم کی سرپرستی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کا ظلم صرف اتنا ہو کہ ظلم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہ ہو, سنتا رہے پھر بھی کان پہ جو نہ رہیں گے, وجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر وہی بات, کبھی ان کا خیال, کبھی اپنا خیال. اب اس جملے کو بعد میں سوچتے رہیے گا, تجزیہ کرتے رہیے گا کہ ہمارے کانوں میں کچھ فریادیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں. کچھ مظلوموں کی تڑپ, کچھ مظلوموں کی کرا, کچھ مظلوموں کی چیخ, کچھ مظلوموں کا تہے خنجر تڑپنا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یا نہیں؟ اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ تو کچھ تو وہ ہیں جنہیں کسی کا خیال نہیں سوائے پروردگار کے, لیکن یہی قرآن کہتا ہے کچھ وہ بھی ہیں. وَمِنَ النَّاس, انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں. وَمِنَ النَّاس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. میرے حبیب خطاب پیغمبر سے ہے کہ آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے, بات کہیں روم میں رہنے والے عیسائیوں کی نہیں ہو رہی ہے, ایران میں رہنے والے یہ جو ہے زرتشتیوں کی نہیں ہو رہی ہے, ان کافروں کی نہیں ہو رہی ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں, ان کا تذکرہ ہے جو اسلام لا چکے ہیں. ومن الناس, لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کے پاس جب آتے ہیں ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے, دل میں کچھ زبان پہ کچھ, دل میں تو بت بیٹھے ہوئے ہیں لیکن زبان سے ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ان سے بڑا موحد کوئی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبَكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اس کے بعد کہتے ہیں خدا جانتا ہے کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور جو کچھ ان کے دل میں گزر رہا ہے اس پہ اللہ کو گواہ بھی دیتے ہیں. میرے حبیب, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, یہ سب سے بدتر دشمن ہیں. کون, کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ سب سے برے دشمن ہیں؟ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آپ نے کہہ تو دیا بھائی یہ ہے مقتدائے تم, اہتدائے تم, اور یہ کہہ کے سب کو تھپک تھپک کے سلا دیا. نہیں, یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ شخصیت کا ایسا بت بنایا, ایسا شخصیت کا بت بن گیا. قرآن کہتا ہے وہ ہوا الد الخصام, کون ہے میں نہیں کہتا, میں کہہ رہا ہوں کچھ تھے وہاں پر جن کے بارے میں قرآن سورہ یہ جو ہے منافقوں میں بھی کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهدو انك لرسول اللہ, آگے کہتے ہیں, کون کہتا ہے؟ پیغمبر کے پاس یا دور سے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں؟ اذا جاءك, تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں, تو بات ان کی ہے جو پیغمبر کے پاس ہیں. اذا جاءك المنافقون, ان کو پیغمبر, ان کو قرآن کھلم کھلا کہتا ہے یہ منافق ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. لیکن ایک گواہی وہ دیتے ہیں, ایک گواہی خدا بھی دے رہا ہے, وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, ان کے گواہی کے محتاج نہیں ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, خدا گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. وہو علد الخصام, یہ بدترین دشمن ہیں. اس کے بعد ان کی پہچان بھی بتا دیا, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ, یہ جو آ کے چکنی چوپڑی باتیں کرتے, توحید کا نعرہ لگاتے ہیں, پیغمبر کی نبوت کا دم بھرتے ہیں, مگر بدترین دشمن ہیں. جب کبھی انہیں اقتدار مل جائے گا, اِذَا تَوَلَّى, جب انہیں اقتدار مل جائے گا, تو یہ زمین میں فتنوں فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے, زراعتوں کو تباہ کریں گے, نسلوں کو ویران کریں گے. یہ مسلمان کی دوسری قسم کہاں پہ تھی؟ یہ قسم کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت کے دور کی, حضرت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. تیسری قسم کے مسلمان, ومن الناس من يعبد الله على حرف, کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں مگر یہ جو ہے کنڈیشنل مسلمان ہیں. اسلام کا معنی ہے اپنے کو اللہ کے حوالے کر, سپورٹ کر, کوئی شرط نہیں, کوئی کنڈیشن نہیں. نہیں, یہ آئے تو ہیں, مسلمان تو ہو گئے ہیں, لیکن غیر مشروط نہیں, مشروط مسلمان ہیں. یہ پل پل میں ان کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کب یہ مسلمان رہتے ہیں, کب ہٹ جاتے ہیں اسلام سے, کب یہ توحید کے ساتھ ہیں, کب یہ توحید انحراف کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, کچھ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنڈیشنل. ان اصابہ خیر اطمئن بہ, اگر دین لانے کے بعد انہیں مال غنیمت ملنے لگا, اللہ کو ماننے کے بعد, رسول کو ماننے کے بعد ان کی آمدنی میں اضافہ ہونے لگا, ان کی لذتوں میں اضافہ ہونے لگا, ان کے عیش و آرام میں اضافہ ہونے لگا, کہتے اللہ بہت اچھا, اسلام سے بہتر تو کوئی دین ہی نہیں ہے. خمس نکالا تھا اس سال, بڑی برکت ہوئی, لہذا اگلے سال ہاں پھر نکالیں گے, اور اگر کہیں گھاٹا ہو گیا, اگر کہیں گھاٹا ہو گیا, مسجد میں جاتے تھے, سنٹر میں جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اگر وہاں کے اوپر قاعدے سے تبرک ملتا رہا, احترام ہوتا رہا, عزت ملتی رہی, تو حاضر, اور کہیں سنٹر میں جانے کے بنا پر کسی مصیبت میں پھنس گئے, ہو سکتا ہے نا, تو سنٹر خدا حافظ, دین خدا حافظ, اسلام خدا حافظ, اتنا ہی اسلام قبول کریں گے جتنا بظاہر ہمارے فائدے میں ہو. بظاہر کا لفظ اس لیے کہا نا, ہماری نگاہوں میں تو وہی ہوتا ہے نا, اصلی فائدہ آخرت کا تو ہماری نگاہوں میں ہے ہی نہیں. کنڈیشنل اسلام. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه, لیکن جیسے ہی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, جیسے ہی امتحانات کی منزلیں آتی ہیں, مصیبتیں آنے لگتی ہیں, اگر اللہ اکبر کہنے کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں گی, اگر وہ والا اسلام آ جائے, سمیہ والا اسلام, یاسر والا اسلام, ابو ذر والا اسلام, عمار والا اسلام, یہ اسلام ماننے کو تیار نہ ہوں گے. سارے نمونے کل پیش کر چکا تھا نا, سمیہ بھی یاد ہیں, یاسر بھی یاد ہیں, ابو ذر بھی یاد ہیں, کہیں وہ والا اسلام آ گیا نہیں. بقول اقبال کے کہ شہادت کہے الفت والا اسلام اگر کہیں آ گیا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ہم تو اسی وقت تک مسلمان رہیں گے جب تک ہمارا کاروبار, ہماری جاب, ہمارا روزگار, ہمارا, اب کیا کہوں نہ کہوں, ہمارا گرین کارڈ، ہماری نیشنلٹی، ہمارا ویزا. اگر ویزے پہ آنچ آنے لگی، میں ایسا اسلام نہیں چاہیے، ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے. یہ تو شدت پسندوں کا اسلام ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شدت پسندی یا نرمی کا تعین ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر دین ہم نے بنایا ہوتا تو کمی زیادتی کر لیتے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر لیتے. دین دین خدا، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم جھکا دینے کا نام ہی اسلام. اسلام یعنی اپنے کو سپرد کر دینا. جب آپ نے سپرد کر دیا تو آپ کا اختیار رہ ہی نہیں جاتا. جیسے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. بھئی گاڑی آپ کی تھی، آپ کو اختیار ہے ہمیں دیں چاہے نہ دیں. لیکن جب آپ نے ہمارے حوالے کر دیا کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو دے دی، آپ جیسے چاہیں استعمال کریں. اس کے بعد ایک دن آپ نے دیکھا کہ مولانا آپ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں، ذرا ہماری گاڑی کا خیال رکھیں. آپ کی گاڑی اب کہاں دے رہے گی؟ دینے پہ آپ مجبور نہیں تھے، لیکن جب آپ نے دے دیا اب وہ آپ کی نہیں لے گئی، وہ ہماری ہے. مسلمان بننا نہ مننا تمہارے اختیار میں ہے، لیکن جب مسلمان بن گئے، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جب دائر اسلام میں داخل ہو گئے، اب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. اب یہ نہ کہیں کہ صاحب یہ کمی نہیں، دیکھیں کہ حکم خدا ہے یا نہیں. بحث اس پہ ضرور کریں، بحث اس پہ ضرور کریں، حکم خدا ہے یا نہیں، رسول کا حکم ہے یا نہیں، امام کا حکم ہے یا نہیں، شریعت کا قانون ہے یا نہیں. لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ حکم شریعت ہے، اب اس کے آگے بولنے کا حق نہیں ہے. کہ صاحب ہماری مصلحتیں، انہی مصلحتوں نے اسلام کا جنازہ نکالا، انہی مصلحتوں نے علی کو خانہ نشین کیا، انہی مصلحتوں کی وجہ سے در فاطمہ جلا، انہی مصلحتوں کی وجہ سے فاطمہ زہرا کی پسلی ٹوٹی، انہی مصلحتوں کی وجہ سے امام حسن کے جنازے پر تیر برسے، انہی مصلحتوں کی وجہ سے حسین کربلا میں شہید ہوئے. یہ مصلحتیں نہ ہوتی اگر، جن کے آج ہم اسیر ہیں، جن کے آج ہم اسیر ہیں. ہر آدمی کو اپنا خود جائزہ لینا ہے، دوسرے کا نہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کون سا قدم ہمارا قرآن کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، اور کون سا قدم ہمارا نفس کے لیے ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنڈیشنل، مشروط عبادت کرتے ہیں. ان اصابہ خیر اطمان نہ بہ، اگر بھلائی مل گئی، نیکی مل گئی. کون سی نیکی؟ نیکی تو ہے ہی اسلام میں، نہیں ظاہری نیکی، دنیا کی نیکی. خون سے نکالا پیسہ بڑھ گیا، حج کرنے گئے تھے مارکیٹ میں اعتبار قائم ہو گیا، اب سب لوگ ہماری دکان سے خریدنے آ رہے ہیں. حج ہی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، یہ جو بیچیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک بیچیں گے. اور اگر کہیں گھاٹا ہو گیا، سنتے ہیں نا اکثر لوگوں سے، بھائی خون ضرور نکالنا چاہیے، بڑی برکت ہوتی ہے. یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر خون نکالنے کا سبب یہ نہ بنے، ورنہ وہ بیکار ہے، ورنہ وہ بیکار ہے. خوم حکم خدا ہے، نکال رہے ہیں، گھاٹا ہو گیا پھر بھی نکالیں گے، کیونکہ حکم خدا ہے. حج حکم خدا ہے، نماز حکم خدا ہے، روزہ حکم خدا ہے. البتہ یقیناً خدا ہمارا نگہبان ہے، خیر ہمیں ملتا رہتا ہے، مگر سبب یہ نہ بنے، ورنہ وہی ہو گیا نا، اطمان نہ بے وہی نہ ثابت ہو فتنتون. اگر امتحان میں گرفتار ہو گئے، امتحان سب کے لیے ہے. جب اولیاء خدا کا امتحان ہوا تو ہما شما کون ہوتے ہیں؟ ابراہیم کا امتحان ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. یوسف کا امتحان ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہوگا. یونس کا امتحان ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہوگا. یہ سب امتحان ہی تو ہے. یا لیتنا کننا معکم کہنے والوں کے لیے غزہ ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے کہ کیا کرتے ہو. کل کوفے والوں کو گالیاں دینے والوں کے لیے آج یہ امتحان ہے. کوفے والے اگر بیٹھ گئے ڈر کے مارے، اور ہم بھی بیٹھ گئے ڈر کے مارے، تو فرق کیا ہے بھائی؟ پھر جا کے دونوں ہاتھ ملا لیں، پھر ہم کوفے والوں کے ساتھ ہو جائیں؟ کیوں کربلا والوں کے ساتھ ہیں؟ کوفے اور کربلا کا وجہ امتیاز ہے کیا؟ وجہ امتیاز یہی ہے نا کہ وہ حالات سے ڈر کے بیٹھ گئے، انہوں نے حالات کی پرواہ کیا بغیر سر سے کفن باندھ کے میدان میں آ گئے۔ دونوں کا کیا فرق ہے؟ ان اصابت و فتنت انقلاب علی وجہ، اونھے منہ پلٹ جاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ آخرت گئی، ظاہر سی بات کنڈیشنل اسلام پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے، کنڈیشنل اسلام پہ کچھ نہیں ملنے والا ہے جب تک اس کے اندر خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو اور مطلق بندگی یہ خدا نہ ہو، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ دنیا بھی گئی، کیونکہ بہرحال بھیا ظاہری مسلمان بننے کے کچھ نہ کچھ سزا تو دے ہی رہے ہیں، ہم لوگ بھگت رہے ہیں نا کچھ نہ کچھ سزا، تو کچھ نہ کچھ سزا تو بھگت رہے ہیں۔ دیکھا گیا نام آ گیا محمد عسکری، روکو روکو، کاہے کے روکے جاتے ہیں؟ محمد عسکری کی وجہ سے نا بہت سے جگہوں کے اوپر، ہمارے اپنے ہندوستان میں ہے، بہت سے جگہوں پر ہمیں جاب نہیں ملتی، نکال دیا جاتا ہے۔ کل تک کہا جاتا تھا مسلمان جاہل ہیں، انہیں کون سی نوکری دی جائے، آج جب بچوں نے پڑھ لیا، آئی ٹی وغیرہ میں آگے بڑھ گئے، تو اب دوبارہ پڑھے لکھے لوگوں پر نگاہیں، پہلے جاہل پکڑے جاتے تھے، اب پڑھے لکھے پکڑے جاتے ہیں۔ تو سزا تو مل رہی ہے نا، کاہے کی سزا مل رہی ہے، نام ہی کی تو مل رہی ہے، کام تو کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ اگر نام نہ ہوتا ہمارا یہ، تو ہمیں بعض سزائیں نہ ملتی، بعض چیزوں سے ہم محروم نہ کیے جاتے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم نام کی بنا پر بھی محروم کیے جا رہے ہیں، ایک حقیقت ہے یہ۔ تو خسرت دنیا، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت میں کوئی اجر نہیں، ثواب نہیں ہمارے لیے، کیا ہی نہیں ہم نے کچھ، تو نام کے تھے، اور نام رکھ لینے کی بنا پر دنیا کے اندر تمام مشقتیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، سب سے بڑا گھاٹا یہی ہے۔ تو تین قسم ہو گئی مسلمانوں کی، نہیں ہوئی، کب کی بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں کر رہا ہوں بھائی، آج ہیں نہیں، وہ تو ہم خود دیکھیں گے اپنے کو، ان تینوں میں ناپیں گے کہ ہم، یہ تین آئینے رکھے ہیں، رات میں گھر میں جا کر کے شکل دیکھیے گا کہ ہماری شکل کس آئینے میں نظر آتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس میں یا ان لوگوں میں جو کہ چکی چپڑی باتیں کرتے ہیں، یا ان لوگوں میں جو کہ کنڈیشنل ہیں۔ چوتھی قسم مسلمانوں کی، جو اس وقت تھی اور آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گی، مولا کائنات کے جملے کے مطابق، حمج رعا، مچھروں کا جھنڈ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ انسان ہیں، لیکن حقیقت یہ مچھروں کا جھنڈ ہے۔ حمج رعا لم يفتضیو بنور العلم اتباع کل نائق یمیلون ما کل ری، مچھروں کا وہ جھنڈ ہے جن کے پاس نہ علم ہے نہ معرفت، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں، نہ اللہ کی معرفت، نہ پیغمبر کی معرفت، نہ امام کی معرفت، نہ جانتے ہیں کہ ولی اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، نہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بس سب کہہ رہے ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اب حج میں جائیے بڑے لہن کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کتنی خوبصورت آواز سے، ایک پورا مجمع ہے چلا رہا ہے، پورا مجمع ہے جو نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، مانا کسی کو نہیں معلوم، لبیک پڑھنے والے آ گئے تیری بارگاہ میں، زبان پہ تیری بارگاہ میں، عمل میں شیطان کی بارگاہ۔ آپ دیکھ لیں وہاں کے بعد جو حرکتیں ہوتی ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر عملی زندگی میں، کاروبار معبود، بزنس معبود، جاب معبود، اولاد معبود، بال بچے معبود، معبود ہیں یا نہیں ہیں؟ چنانچہ ساتویں امام کا زمانہ ہے، حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، حاجیوں کا بڑا مجمع ہے، ہر سال حاجیوں کا مجمع زیادہ ہی ہوتا ہے، اور ہر سال کے حاجی کہتے ہیں اس سال کا ریکارڈ، اس سال تو سب سے زیادہ مجمع تھا، یہ نئی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا، اس سال تو ریکارڈ توڑ مجمع تھا۔ زبردست حاجیوں کا مجمع. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اچھا لگتا ہے باوجود کہ حاجیوں کی کثرت سے تھوڑا زحمت ہو جاتی ہے. مگر یہ پریشانی لوگوں کو اچھی لگتی ہے, کوئی ناراض نہیں ملتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے, سب خوشی ہوتے ہیں نا. ماشاءاللہ بڑا مجمع تھا, بہت زبردست مجمع ہے حاجیوں کا. ابو بصیر امام کے صحابی ہیں, کہتے مولا کتنا زبردست مجمع حاجیوں کا, کتنے حاجی آئے ہیں. امام نے سن کے کہا ہاں, ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, شور کرنے والے زیادہ ہیں, حج کرنے والے تو بڑے تھوڑے سے ہیں, شور کرنے والے بڑے زیادہ ہیں. ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج, حج کرنے والے تو بڑے تھوڑے ہیں. بڑا تعجب ہوا ابو بصیر کو, امام کہہ رہے ہیں, امام کی بات کو ماننا تو ہے, لیکن بہرحال یہ بھی درس اہل بیت ہے کہ بات کو صرف مانو نہیں, ماننے سے پہلے سمجھو کہ جو بات سمجھ کے مانی جاتی ہے پھر وہ بات دل سے نکلتی نہیں ہے. سمجھو, مان کہے امام کہے ماننا تو ہی ہے کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ کہہ رہے شور کہے کیا شور ہو رہا ہے, وہاں یہ جو ہے گانا بجانا ہو رہا ہے. شور تو کئی طرح کا ہوتا ہے نا, ہر شور تو خراب نہیں ہوتا, ہر شور جو ہے برا نہیں ہوتا. ماتم ہوگا خوب شور ہوگا, اچھا لگتا ہے نا, تو اچھا شور ہے, برا شور تھوڑی ہے. سب یہاں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, شور تو ہوگا مگر اچھا شور ہے. ہاں گالی کوئی کسی کو دے, گالم گلوج ہو, لڑائی جھگڑا ہو, ہلڑ ہنگامہ ہو, وہ شور برا ہوتا ہے. مولا شور ہو تو رہا ہے مگر تو شور تو اچھا ہو رہا ہے نا, شور میں کیا ہے؟ کہیں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہیں, کہیں سے اللہ اکبر کی آوازیں ہیں, کہیں سے سبحان اللہ کی آوازیں ہیں, کہیں سے لبیک اللہم لبیک, ساری آوازیں تو اچھی آ رہی ہیں. مولا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امام نے ایک دفعہ ابو بصیر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, دنیاوی آنکھیں یہ جو ہے برزخی آنکھوں میں تبدیل ہو گئیں. اب جو ابو بصیر نے دیکھا تو تعجب گھبرا گئے, یہ میں جنگل میں کہاں سے آ گیا, میں تو ابھی خانے کعبہ میں تھا, یہ جنگل کہاں سے آ گیا. اب جو ابو بصیر نے دیکھا, جنہیں وہ انسان سمجھ رہے تھے, کوئی کتے کی شکل میں, کوئی بھیڑیے کی شکل میں, کوئی سور کی شکل میں, کوئی لومڑی کی شکل میں, تھوڑے سے ہیں جو انسان کی شکل میں, یہ وہ ہیں جو اللہ اکبر کہنے والے تھے, واقعی تھوڑے سے تھے, ورنہ زیادہ تر تو وہی تھے جو زبان سے نعرے لگا رہے تھے. زبان سے, جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے, جن کی زبان کے اوپر اللہ اکبر ہے, سب کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, نہ معنی سمجھا نہ مفہوم سمجھا, پتہ ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے, ورنہ کہتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا, حقیقت لا الہ الا اللہ کیا ہے. حقیقت لا الہ الا اللہ اگر سمجھنا ہے, حسین سے پوچھے, جن کے بارے میں خواجہ چشتی نے کیا کہا تھا, حقا کی بنا الہ الا انت حسین, وہ ہے بنا الہ الا, لا الہ کہہ دیا, یزید بیعت مانگ رہا ہے لا الہ, قیمت تمہیں چکانی پڑے گی, چکائیں گے, لا الہ, لا الہ کہہ دیا ہے, بنا الہ الا. اس کے بعد الا اللہ کب کہا ہے, جب آخری سجدہ کیا ہے, آخری سجدہ ہے الا اللہ, اور انکار بیعت جو کیا لا الہ ہے, یہ ہے لا الہ الا اللہ. ہمیں جرا چوتھی قسم وہ ہے جنہوں نے مفہوم سمجھا ہی نہیں, حقیقت دین کو جانا ہی نہیں, سب نے کہا ہم نے بھی کہہ دیا, سب چلے گئے سجدے میں ہم بھی چلے گئے, سب نے صبح کی چار پڑھ لی ہم نے بھی پڑھ لی, جب ولید نے دو کے بجائے چار پڑھائی میں دو پہ رک گئے ہوتے, اگر نماز سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے تو رک گئے ہوتے. ہم جن رہا مچھروں کا جھنڈ ہے, لم یستضیعوا بنور العلم, ان کے پاس نہ علم ہے نہ معرفت, انہیں تمیز ہی نہیں ہے کہ علی اور معاویہ میں فرق کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصحاب پیغمبر سب برابر ہیں. علی میں اور ابو ہریرہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, روایت ابو ہریرہ سے لے لی, علی کو چھوڑ دیا, دو سال چھ مہینہ کل رہنا پیغمبر کے ساتھ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں صحائے ستہ میں کتنی روایتیں ابو ہریرہ سے ہیں, کتنی روایتیں امیر المومنین سے ہیں, جبکہ صحیح بخاری کے مصنف علی کو ابو ہریرہ سے کم تو نہیں سمجھتے تھے, نہیں سمجھتے, آج بھی نہیں سمجھتے ہیں. آج بھی کوئی ایسا جو ہے مسلمان نہیں ہے جو امیر المومنین کو بقیہ اصحاب سے کم سمجھتا ہو. مگر علی سی حدیثیں اتنی ہی جتنی آٹے میں یہ جو ہے نمک ڈالا جاتا ہے, آٹے میں نمک کے برابر. وجہ کیا؟ لم یستدیو بنور العلم, شعور نہیں ہے, آگہی نہیں ہے, ادراک نہیں ہے. اتباع کل نائق, یہ ہر آواز کے پیچھے بھاگنے والے, وہ دیکھتے ہیں کون سی آواز ہلکی ہے, کون سی آواز تیز ہے, جو تیز آواز ہو اس کے پیچھے چلے جائیں گے. یہ نہیں دیکھتے ہیں کون سی آواز حق ہے, کون سی آواز باطل ہے. لم یستدیو بنور العلم اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح, ہوا کے پیچھے بھاگنے, ہوا کا رخ جدھر ہے, جدھر ہوا کا رخ چلا گیا ادھر وہ چلے گئے, ہوا کا رخ پلٹ گیا یہ جو ہے پلٹ جائیں گے, سب جو ہے مسلم کی بیعت کر رہے ہیں یہ بھی آ گئے بیعت کرنے کے لیے, سب چلے گئے یہ بھی چلے گئے, نہ مسلم کی بیعت کر رہے ہیں مسلم کو سمجھ کے, نہ مسلم کو چھوڑ رہے ہیں مسلم کو سمجھ کے. یہ چار قسم کے مسلمان اس زمانے میں موجود تھے, پیغمبر کے زمانے میں مٹھی بھر افراد وہ تھے جو پہلی آیت کے حقدار, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, خالص مسلمان, خالص مسلمان, سمیہ جیسے مسلمان, یاسر جیسے مسلمان, ابو ذر جیسے مسلمان, عمار جیسے مسلمان, یہ جو ہے سلمان جیسے مسلمان. نہیں, میں علی کو درجہ نہیں دیتا, علی تو ان سب کے امیر ہیں, علی ان سب کے امیر ہیں, یہ مسلمان. اور مٹھی ہی بھر وہ مسلمان تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبَكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ بھی بڑے تھوڑے تھے, اکثریت اس تیسرے اور چوتھے گروہ کی تھی, اور ہمیشہ دوسرا گروہ اس تیسرے چوتھے کو استعمال کرتا ہے, انہی کے کندھے پر بندوق رکھ کے داغی جاتی ہے. پیر بھائی کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہیں آگے آئے, اسے آگے بھی اب جگہ رہ نہیں گئی ہے, نہیں معلوم. اگر آپ لوگ خود محسوس کر رہے ہیں کہیں کوئی جگہ ہے, اگل بغل دیکھ لیجئے, اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو تھوڑی جگہ دے دیجئے. آج میں نے گھڑی بھی نہیں دیکھی کہ میں کب بیٹھا ہوں, پتہ ہی نہیں مجھے میں کتنا پڑھ چکا ہوں, کتنا پڑھنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. لیکن بہرحال آخری زحمت ہے, ابھی شروع کیا ہے ماشاءاللہ. یہ چار گروہ تھے پیغمبر کے زمانے میں, چار گروہ تھے. اقلیت پہلے گروہ کی, اقلیت دوسرے گروہ کی, اکثریت ان لوگوں کی. مسلمان ہو گئے ہیں لیکن اسلام کی گہری معرفت نہیں ہے. ابھی ایک لہر چلی فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہونے والوں کی, آپ دیکھیں ہجرت مدینہ سے پہلے کتنے مسلمان ہیں, ہجرت کے بعد کتنے مسلمان ہیں, اور فتح مکہ کے بعد جو چلا ہے ریلا. یہ وہ ہیں جنہوں نے, جن کے پاس علم نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, بس دیکھا کہ سب مسلمان. جب تک مسلمان ہونے کے جرم میں تشدد ہو رہا تھا, سمیہ کی مثال پیش کرنے والی کتنی خواتین تھیں, بعد میں تو بہت ساری خواتین آ گئیں. یاسر کی مسلمان, یاسر کی جو ہے مسلمان کی یہ جو ہے مثال پیش کرنے والے کتنے مسلمان تھے, آئے بھیڑ آ گئی, تربیت نہیں ہو پائی تھی. اس کے بعد جب یہ جو ہے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ساری توجہ جو تھی علاقوں پر قبضہ کرنے کی, دل پہ قبضہ کرنے کا کہاں خیال تھا, تطہیر باطن کا کس کو خیال تھا, تزکیہ نفس کا کس کو خیال تھا. شام فتح ہو گیا, شام رومیوں کے تحت اثر تھا, حاکم بنا دیا گیا معاویہ کو, معاویہ اسلام سکھائے گا. اب اس زمانے میں عام طور سے دیکھیں حالات کیا تھے, یہ تاریخی اور سماجی یہ جو ہے تجزیہ پیش کر رہا ہوں. حالات کیا ہیں, پیغمبر کے زمانے میں جو مسلمان چار قسم کے, پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی ایسے حالات میں چار قسم کے مسلمان چھوڑ کے گئے پیغمبر, جن کی صحیح طریقے سے ثقافتی طور پر تربیت بھی نہیں ہو پائی ہے. اور عالم یہ ہے قبائلی نظام تھا وہاں پر, تو قبائلی نظام, قبیلے کا سردار اگر جو ہے مسلمان ہو جاتا تھا سارا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا, اگر قبیلے کا سردار مرتد ہو جاتا تھا سارا قبیلہ مرتد ہو جاتا تھا, سارا قبیلہ مرتد ہو جاتا تھا. معاویہ نے اسی دکھتی رگ کو پکڑا کہ سب سے مطلب نہیں ہے قبیلے کے سرداروں کو خرید لو, قبیلے کے سردار خرید لیے گئے, بقیہ خود بخود آ گئے. تو یہ تو حالات تھے. اب معاویہ نے جو حربہ اختیار کیا, پہلے دوسرے تیسرے دور کی باتیں میں آپ کو کلرز کر چکا ہوں, معاویہ نے جو حربہ اختیار کیا کہ کیسے نتیجہ کربلا نکلا, کیسے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اب سید و شہداء دین کو مٹتا دیکھ رہے ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے. معاویہ نے جو حربہ اختیار کیا, چند حربے, پہلا حربہ, اور وہ حربہ معاویہ کا آج تک چل رہا ہے. پہلا حربہ یہ جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے میڈیا کا استعمال, تبلیغات, پروپیگنڈے کا سہارا لیا معاویہ نے. اب ظاہر سے بات ہے کہ اس زمانے میں جو چیز مؤثر ہو سکتی تھی وہ حدیث و قرآن کا چرچا تھا نا, تو سب سے زیادہ جو لوگوں کو تحت اثر قرار دے سکتی تھی وہ حدیث تھی. حدیث کی فیکٹری کھول دی گئی. یہ صرف میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, علماء اہل سنت نے جو کتابیں لکھی ہیں خود اس دور کے سلسلے میں, اور فیکٹری کا انچارج بنا دیا گیا ابو ہریرہ کو. شیخ مغیرہ نام کی کتاب یہ جو ہے چھپی ہے مصر سے, محمود ابو یہ جو ہے ریا نے لکھی ہے, محمود ابو ریا نے شیخ المغیرہ ابو ہریرہ کے نام سے کتاب لکھی ہے, دیکھیں ان کے کردار کو وہاں پر. حدیثوں کی فیکٹری کھل گئی, حدیثیں چھپنے لگیں, شام میں ایسا جو ہے پروپیگنڈا کیا گیا کہ جب بنی عباس کی حکومت آئی ہے, ابو العباس صفا کے سامنے جب شام کے سردار پیش کیے گئے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو یہی نہیں جانتے تھے کہ اہل بیت میں معاویہ کے علاوہ بھی کوئی ہے, ہم تو یہی نہیں جانتے تھے. ایک طرف سے پروپیگنڈوں کا سہارا لیا گیا, اور پروپیگنڈے کو بڑے مؤثر انداز سے معاویہ نے آگے بڑھایا کہ ان کو کس طرح سے جو اسلام کے سچے وارث ہیں ان سے دور کیا جائے, اور جو نقلی وارث بنے بیٹھے ہیں ان کی محبت بھری جائے. ایک نمونہ صرف پیش کروں, اور شاید اس طرح کے نمونے آج بھی ہو رہے ہیں. اسکول جو مہد علم ہے, جہاں سے علم کی روشنی پھیلنا چاہیے, اسکولوں سے علم کے نام پر جہالت پھیلائی جاتی ہے. اور یہی لمحہ فکریہ ہے کتنا اسکول مؤثر ہیں ہماری زندگی میں. اگر ہم اپنے اسکول قائم نہ کر کے غیروں کے اسکول میں بھیجیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاویہ نے اسکول قائم کیا, اسکول میں بھی یہ انتظام کہ دوپہر کا کھانا مفت, فری لنچ اسکول معاویہ نے قائم کر دیا. دوپہر کا کھانا فری میں ملے گا, بھوکوں کو کیا چاہیے, دو روٹی, بھر گئے اسکول. علم ملے نہ ملے روٹیاں تو ملیں گی, اسکول بھر گئے. جو تعلیم دے رہا ہے ٹیچر کو وہ تو دے ہی رہا ہے, بغض علی بھر رہا ہے بچوں کے دل میں. اس کے بعد جب دوپہر کو کھانے کا وقت آیا, کھانا لگ گیا, دسترخوان لگ گیا, بچے ٹوٹے بھوکے بچے, روک دیا گیا, نہیں کھانا نہیں ملے گا. پہلے علی پہ لعنت بھیجو, تب کھانا ملے گا. بچوں کو ایک طرف سے تو پتا نہیں کہ علی کون ہے, لعنت بھیج بھیج کے بچے کھانا کھا رہے ہیں. جب بچے گھر جانے لگے تو بچوں کو تحفہ دیا گیا, کھلونا دیا گیا. اس زمانے میں یہ جو ہے وہ جاپان کے کھلونے تو نہیں آتے تھے, وہ زمانے میں کھلونا کیا ہوتا تھا, جانوروں کے بچے ہوتے تھے. یہ جو ہے بکری کا بچہ, بھیڑ کا بچہ دے دیا ان کو, بچے خوشی خوشی لے کر کے آئے. آپ بچوں کی نفسیات کو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے کھلونوں سے کتنا پیار ہوتا ہے, کھلونا انہیں کتنا عزیز ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عزت کس کی جو انہیں کھلونا دے, اور سب سے زیادہ عداوت کس سے ہوتی ہے؟ دشمنی، نفرت، جو ان کا کھلونا توڑ دے. کھلونا توڑ دینے والوں سے بچوں کو نفرت ہوتی ہے، کھلونا دینے والوں سے بچوں کو محبت ہوتی ہے. معاویہ کی طرف سے تحفہ دیا جا رہا ہے، گفٹ، کھلونا دیا جا رہا ہے، انکل معاویہ نے دیا ہے. انکل معاویہ کا گفٹ سب کو مل رہا ہے. اس کے بعد بچے دن بھر کھیلتے رہے، رات میں جب بچے سو گئے معاویہ نے حکم دیا، معاویہ کے جاسوس علی کے سپاہیوں کا لباس پہن کے ان کے گھروں میں جائیں اور ان بکری کے بچوں کو ذبح کر دیں اور کہیں کہ علی کا حکم ہے کہ بچوں کو ذبح کر دیا جائے. بچے ذبح کر دیے گئے، بکری کے بچے ذبح کیے گئے. جب انسانوں کے بچے صبح سو کے اٹھے، اپنے کھلونوں کو پوچھا کہاں ہے، پتا چلا بچوں کا سر کٹا پڑا ہے. کس نے کیا؟ کہا علی نے کیا. اب کس کی محبت بیٹھے گی، کس کی عداوت بیٹھے گی دلوں میں؟ پہلا حربہ جو معاویہ نے اختیار کیا وہ تبلیغات کا حربہ، پروپیگنڈوں کا حربہ. حدیثیں ایک طرف، بڑوں کے لیے کھلونے دوسری طرف، بچوں کے لیے دوسرا حربہ جو معاویہ کا تھا، لالچ کا حربہ، تھیلیاں سرداروں کو خریدنے کے لیے، اور جو نہ بک سکے دھمکیاں اس کا سر قلم کیا جائے گا. عرض کیا کہ ہر زمانے میں بڑی تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے ان کی جو ثابت قدم رہتے ہیں. تھوڑے سے تھے جو نہ دھمکیوں میں آئے نہ لالچ میں آئے، لیکن بقیہ تھے ایسے افراد جو معاویہ کی دھمکیوں سے نہ ڈرے. اسی میں ایک نام ہے، ظلم ہوگا اس کے ساتھ اگر اس کا تذکرہ نہ کروں، حجر ابن عدی. حجر ابن عدی، حجر ابن عدی علی کے جانے سار ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، بڑے دربار میں معاویہ کو منہ توڑ جواب دے چکے تھے. جب حجر ایک دفعہ لائے گئے ہیں گرفتار کر کے، گرفتار کئی دفعہ کیے گئے، ایک دفعہ جب لائے ہیں گرفتار کر کے تو معاویہ نے ان کے زخم پر جو ہے نمک چھڑکنے کی کوشش کی، کہا این طرفات. عدی کے تین بیٹے تھے، طارف، طرفہ، طریف، تینوں کو ملا کے کہا جاتا تھا طرفات. این طرفات، وہ تمہارے تینوں بیٹے کہاں ہیں؟ تینوں بیٹے جنگ صفین میں مولا کی حمایت میں شہید ہوئے تھے. این طرفات، عدی بتاؤ تمہارے وہ تینوں بیٹے کہاں گئے؟ یہ جنگ صفین ختم ہونے کے بعد کی بات ہے، جب مولا علی شہید بھی ہو چکے ہیں. این طرفات، تمہارے تینوں بچے کیا ہوئے؟ سر اٹھا کے کہا، تینوں بچے تیرے خلاف علی کے ہمراہ جنگ میں کام آ گئے. معاویہ نے کہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھیے مومن کتنا زیرک ہوتا ہے، مومن کتنا ذہین ہوتا ہے. دشمن کے حربوں سے شکست نہ کھائیں، بہت جلدی یہ جو ہے اس کے اثر کو قبول نہ کر لیں. علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنے بچوں کو زندہ رکھا، تمہارے بچوں کو کٹوا دیا. حسنین زندہ رہے، عباس زندہ رہے، محمد حنفیہ زندہ رہے، تمہارے بچے مارے گئے. بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے، بڑا نازک لمحہ ہوتا ہے. عدی نے سر اٹھا کے جواب دیا، بل ما انصف تو علیاً، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے اور میں آج بھی زندہ ہوں. بل ما انصف تو علیاً، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے میں آج تک زندہ ہوں. چھوڑ دیے گئے، آزاد ہو گئے، پھر دوبارہ گرفتار کر کے لائے گئے، کیونکہ وجود ان کا کھٹک رہا تھا نا، کچھ آزاد تو کر سکتے نہیں تھے. پھر پکڑ کے لائے گئے اور یہ ہوا کہ ان کو ہمارے پاس مت لانا، کیونکہ یہاں آئیں گے تو ہمیں لاجواب کر دیں گے اور ہمیں آزاد کرنا پڑے گا، ہمارے پاس نہ لانا. بلینک چیک دے دیا گیا، سادہ کاغذ، کہ عدی سے کہو محبت علی سے دستبردار ہو جائیں، جو قیمت مانگیں گے وہ دی جائے گی. کچھ تو وہ تھے جن کو تھیلیاں میں پھینکتا تھا معاویہ، نہیں معلوم ہے ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. جو چاہو لکھ لو، جتنا اماؤنٹ دل میں آئے لکھ لو، جس علاقے کی حکومت چاہیے لے لو، بس علی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ. اور اگر اس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہ ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ لالچ میں نہیں آتے، اب دھمکیوں کا سلسلہ، تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں گے، تم بھی، تمہارے جو بچے بچے ہیں، تین تو کام آ چکے ہیں، جو بچے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے. جب عدی کے سامنے یہ رکھا گیا، عدی نے کہا میں جان دے دوں گا مگر اس پر دستخط نہ کروں گا، مجھے نہیں چاہیے مارے دنیا. کہا نہیں چاہیے تو شہید کیے جاؤ گے، تم بھی، تمہاری اولاد بھی، تمہارا بیٹا بھی مارا جائے گا. عدی نے کہا مرنے کو تیار ہیں. انسان خود جی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اولاد کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آج ہم لوگ بہت سارا جرم کرتے ہیں اولاد کے بہانے، اولاد کا کیریئر سنوارنا، کیا کریں، خدا کی قسم اگر اکیلے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، روکھی سوکھی کھا لیتے، مگر کیا کریں، بچوں کا ساتھ ہے، بچوں کو پالنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کا کیریئر سنوارنا ہے، بچوں کا کیریئر سنوارنا بہانہ بن جاتا ہے. دیکھیے بچوں کا کیریئر سنورتا کیسے ہے، کیریئر کہتے کسے ہیں، عہدے کا مل جانا، دولت کا مل جانا، گھر کا بن جانا، گاڑی کا ہاتھ آ جانا، بینک بیلنس کا بڑھ جانا کیریئر ہے، یا ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جانا کیریئر ہے؟ سنیے، عدی نے کہا ہم تیار ہیں، ہم مرنے کو تیار ہیں، بس میری ایک خواہش ہے. وہ خواہش یہ ہے کہ میرے بچے کو میرے سامنے دبا کے، بالکل انسانی نفسیات کے خلاف ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے نہ مرے، ہم مارے جائے بچہ بچ جائے، یہی تو ہوگا نا. اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے کہ آپ دونوں میں سے، آپ کے بیٹے اور آپ میں ایک کو بچنا ہے، ایک کو مرنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ہمیں؟ اور اگر دونوں کو مرنا ہے تب بھی آپ کہیں گے پہلے ہم، شاید اس کی باری آتے آتے ان کی رائے بدل جائے، یہی تو ہوتا ہے نا. عدی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے سامنے میرا بیٹا مارا جائے. عدی کیوں، کیوں عدی ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ جواب سنیے عدی کا، عدی کا جواب سنیے، سنیے کہ کیریئر بنتا کیسے ہے بچوں کا، کیریئر کہتے کسے ہیں. ذلت کی زندگی بسر کرنے کا نام کیریئر نہیں ہے. اسلامی تعلیمات کا گلا گھونٹ کے اچھا عہدہ مل جانے کا نام کیریئر نہیں ہے. قانون اسلام کو پامال کر کے، شریعت کو جو ہے نظر انداز کر کے، دولت کا انبار لگ جانے کا نام کیریئر نہیں ہے. عدی کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میری شہادت دیکھ کر کے میرا بچہ کہیں پگھل نہ جائے، اور علی کی محبت سے کہیں دستبردار نہ ہو جائے، لہذا میں چاہتا ہوں میرے سامنے میرا بچہ مارا جائے، تاکہ جب دنیا سے جائے تو محبت علی کے سائے میں دنیا سے اٹھے. تھے مگر یہ کتنے تھے، وہی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو مٹھی بھر تھے، اکثریت انہی لوگوں کی تھی. حمجن رعا اتباع کل نائق، جہاں پر پیسہ نظر آیا وہاں چلے گئے، جدھر لہر چل رہی ہے سب معاویہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم بھی معاویہ کے ساتھ جا رہے ہیں. کنڈیشنل مسلمان ہیں، پورے کا پورا نہیں چاہیے، اتنا ہی جتنا کہ ہمارے فائدے میں ہے. آج معاویہ کا ساتھ دینا ہمارے فائدے میں ہے، علی کا ساتھ دینا ہمارے فائدے میں نہیں ہے. ان سے فائدہ اٹھا کر کے آ حضرت کے بعد انحرافات کا سلسلہ شروع ہوا. اب اہل بیت کی ذمہ داری کیا تھی؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ کیسے حالات پہنچ گئے وہاں تک کہ 1960 میں امام حسین یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اب دین مٹ رہا ہے. 50 سال میں دین میں اتنا بڑا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب اہل بیت کو کیا کرنا چاہیے تھا اس سلسلے میں؟ سب سے پہلے جب جو ہے مولا کائنات نے انحراف کو دیکھا، پہلا انحراف، ڈیزائن موجود ہے، نقشہ موجود ہے، انجینئر کو ہٹا دیا گیا، یاد ہے نا تقریر آپ کو، پہلا انحراف، پہلی گمراہی. اب مولا کائنات کیا کریں؟ اس وقت تو امام مولا کائنات ہے نا، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ خاموش رہیں؟ یہ تو یہ جو ہے بہرحال ذمہ داری نہیں ہے. ہادی بنایا ہے اللہ نے, امام بنایا ہے, مولا بنا کے بھیجا ہے, ذمہ دار دین ہے. مولا کیا کریں؟ چند راستے ہو سکتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ تلوار اٹھائیں, وہی تلوار جو بدر میں چمکی, جو احد میں چمکی, خیبر و خندق کے معرکے پھر دہرا دیں, وہی جس کی تجویز ابو سفیان نے رکھی تھی. پرسوں عرض کیا تھا نا, جس کی تجویز ابو سفیان نے رکھی تھی, اور ساتھ دینے کے لیے ابو سفیان اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کو بھی لے کر کے آنے کو تیار تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت حالات یہ بتاتے ہیں کہ ابو سفیان روم یا ایران کا جو ہے ففتھ کالم کے طور پہ کام کر رہا تھا. مولا اگر اس وقت تلوار اٹھا لیتے, حکومت تو شاید مل جاتی, اسلام رخصت ہو جاتا, اسلام رخصت ہو جاتا. تلوار اٹھانا مولا کے لیے اس وقت ممکن نہیں. ہاں ممکن ہے, کیونکہ تلوار حکومت, میں نے کل پرسوں عرض کیا تھا کہ حکومت ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے حکومت, وسیلہ ہے مقصد نہیں ہے حکومت. اگر تلوار اٹھاتے ہیں دین خطرے میں, پتہ خود مولا کائنات نے اس کو بیان کیا ہے. دوسرا کام مولا یہ کر سکتے تھے, احتجاج کریں, لوگوں سے ملیں, لوگوں کو یاد دلائیں, لوگوں کو آگاہ کریں, بیدار کریں, تقریریں کریں. کیا مولا نے, اس کو بھی عرض کر چکا ہوں کیسے کیسے مولا نے اس مرحلے کو انجام دیا. کسی کے کان پہ جو نہ رہیں گی, 6 مہینے تک مولا احتجاج کرتے رہے, کسی کے کان پہ جو نہ رہیں گی. تیسرا کام یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے تو, ہم سے کیا مطلب, ہم جا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ نہیں ممکن تھا. اب مولا کے لیے ممکن یہ تھا جہاں تک ہو سکتا ہے, جب کبھی کوئی گمراہی دیکھے ٹوکے, اور یہی کیا مولا نے. مولا روٹ کے اپوزیشن اپنے کو سمجھ کے گھر میں نہیں بیٹھے, بلکہ آتے تھے دربار میں, دربار خلافت میں آتے تھے, اگرچہ آنے کے بعد علی کا کلیجہ چھلنی ہو جاتا تھا, فاطمہ کا زخمی بازو یاد آ جاتا تھا, ٹوٹی ہوئی پسنیاں یاد آ جاتی تھی, لیکن اس کے باوجود بات بات پہ ٹوکتے تھے, بات بات سمجھاتے تھے, جہاں دیکھتے تھے انحراف ہو رہا اسے منع کرتے تھے. اور ابھی حالات ایسے نہ تھے کہ علی کے ٹوکنے کو یہ جو ہے نظر انداز کر دیا جاتا, لہذا جب علی ٹوکتے تھے تو اپنے فیصلوں کو زیادہ تر مواقع پر تبدیل کر دیا جاتا تھا, سوائے ان مواقع کے جہاں ان کی اصل حکومت خطرے میں آ جاتی تھی. اکثر مواقع پر آپ نے سنا ہے, اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ 70 مرتبہ کہا لولا علی اللہ ہلاک عمر. اس رویے کو دیکھ کر کے بعض لوگ شرافت علی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں آپس میں کچھ تھا تھوڑی, سب شیر و شکر تھے, سب ایک تھے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے موجود ہیں علی. شرافت علی سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا, مگر مولا کائنات اس کا جواب دے کر کے گئے ہیں. نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں, فخشیت ان لم انصر الاسلام و اہلا ارا فی الاسلام حدما و سلما تکون المصیبت بها علی اعظم من فوت الولایت علیکم التی ہیا متاع ایام قلائل. میں نے کیوں ان کا ساتھ دیا, میں کیوں دربار میں آتا تھا, مشورے میں کیوں دیتا تھا, کیونکہ ہم لوگ علی کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا, کسی تنظیم سے اگر ہمارا اختلاف ہو گیا, کسی بات پہ اختلاف ہو گیا, اب پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے, یہ تنظیم ہی باقی نہ رہے جس سے ہمیں الگ رکھا گیا, ہمیں عہدہ نہیں ملا. اب عہدہ سب کو تو نہیں نہ ملے گا, تو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے, اگر ہمیں اختلاف ہو گیا تو آپ پوری تنظیم کو ختم کر دو, پورے ادارے کو نابود کر دو. لیکن علی ان لوگوں میں نہیں تھے. مولا کائنات کو یہ برداشت نہیں ہے کہ اسلام پہ آ جائے. مولا فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا, اگر میں خفا ہو کے, اگر میں روٹ کے گھر میں بیٹھ جاؤں تو اسلام نابود ہو جائے گا. اناڑیوں کے ہاتھ میں ہے اسلام, حاکم بن تو بیٹھے ہیں مگر انتظام کرنا آتا نہیں, بدنام اسلام ہوگا. اگر روم سے سائل سوال لے کر کے آیا ہے, اگر جواب نہ ملے گا یہ نہیں کہا جائے گا فلاں نے جواب نہ دیا, کہا یہ جائے گا رسول کا خلیفہ جواب نہ دے سکا. بدنام خلافت ہوگی, شخص نہیں بدنام ہوگا, لہذا مولائے کائنات آ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں، مجھے ڈر یہ ہوا کہ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کروں اس وقت تو اسلام میں شکاف پڑ جائے گا، اسلام تباہ ہو جائے گا، اسلام کو نقصان پہنچے گی، علی کو برداشت نہیں ہے. اس کی مصیبت علی کے لیے خلافت کے چلے جانے سے کہیں زیادہ بڑی ہے. خلافت تو چار دن کی بات ہے، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام ہی ختم ہو جائے. لہذا مولائے کائنات کا جو برتاؤ رہا ہے 25 برس کے دوران، وہ برتاؤ یہی رہا کہ جہاں غلطی دیکھا اس کو ٹوکا. اب اس وقت اسلحہ لے کر کے اٹھنے کا موقع نہیں ہے. سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، اکثر نصیحتیں سنی بھی جاتی تھیں، کبھی کبھی اس کو یہ جو ہے نظر انداز کر، خاص طور سے پہلے اور دوسرے دور میں، تیسرے دور میں طغیانی زیادہ ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا عوام میں انقلاب آیا، دوبارہ لوگ علی کے دروازے پر آئے. علی نے حکومت کو قبول کیا کچھ شرائط کے ساتھ. اپنے دور حکومت میں علی نے ان تبدیلیوں کو دوبارہ اسلامی راہ پر لگانے کی کوشش کی. نتیجہ 3 جنگ، 4 سال 6 مہینے کی حکومت میں 3 بھیانک جنگ. صفین میں 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، بم سے نہیں مارے گئے تھے. اس زمانے کی آپ آبادی دیکھیں، اس زمانے کے اسلحوں کو دیکھیں، اس وقت مولا کی مظلومیت اور درد سمجھ میں آئے گا. 4 سال 6 مہینہ علی کا وقت سارا جو ہے وہ جنگوں میں صرف ہو رہا ہے. کیوں؟ معاویہ کے دور میں، گزشتہ 25 سالہ دور میں جو لوگوں کے درمیان پروپیگنڈے کیے گئے تھے، اس کا نتیجہ کچھ تو نکل نہیں ہے. مولا علی کی شہادت ہوئی، مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن کا زمانہ آیا. امام حسن نے آنے کے بعد اپنے بابا علی اپنے ابی طالب کی سیرت کو جاری رکھا، صفین کے جنگ کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا. فوجیں تیار ہو رہی ہیں معاویہ کی ناجائز اقتدار کے خاتمے کے لیے، اسلام کو اپنے اصلی دھارے کی طرف پلٹانے کے لیے. لیکن جب آپ کی اپنی فوج میں غداری پھیلی، معاویہ نے جب لوگوں کو تھیلیوں اور دھمکیوں کے بلبوتے خریدنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کا اپنا کمانڈر ان چیف بک گیا، فوج کا سپہ سالار ابن عباس بک گیا، اور تیاری یہ ہو رہی تھی کہ امام کو گرفتار کر کے معاویہ کے حوالے کر دیا جائے، اپنے ساتھ دینے والے کوئی نہیں. ممکن ہے کوئی صاحب کا ٹھیک ہے، جس طرح سے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، امام حسن بھی شہید ہو جاتے. امام حسن شہید تو ہو جاتے، لیکن وہ نتیجہ نہ نکلتا جو کربلا سے نکلا. شہادت حسین کے حالات اور ہیں، شہادت امام حسن کے حالات اور ہیں. اسلام میں زندگی اللہ کی امانت ہے، زندگی کو بچانا اور زندگی کو قربان کر دینا دونوں اس کے حکم سے ہے، دونوں اس کے حکم سے ہے. وقت بہت تنگ رہ گیا کہ میں اس تفصیل میں نہیں آ سکتا کہ کب زندگی کو قربان کرنا ہے، کب زندگی کو بچانا ہے. جب کبھی زندگی قربان کر کے اسلام بچے، قربان کر کے بچاؤ. جب کبھی زندگی جو ہے بچا کے اسلام بچے، زندگی کو بچا کے اسلام بچاؤ. امام حسن کے زمانے کے حالات کیا ہیں؟ امام حسن حاکم ہیں، معاویہ معترض ہے، حاکم امام حسن، حکومت امام حسن کے ہاتھ میں، معاویہ ہے معترض. معاویہ کا کہنا ہے کہ آپ سے انتظام نہیں چل پا رہا ہے، علیہ باللہ آپ حکومت سے ہٹ جائیے، ہم بہتر حکومت دیں گے لوگوں کو. امام حسن یہی تو کہہ سکتے تھے، ہم اسلام کے قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. معاویہ نے کہا ہم بھی یہی چاہتے ہیں. کورا کاغذ بھیج دیا، جو شرطیں چاہیے لکھ لیجئے، ہمیں سب منظور، تاکہ مسلمانوں کے درمیان سے خونریزی ختم ہو جائے. بس ایک شرط ہماری ہے کہ اقتدار آپ چھوڑ دیجئے. بس آپ چاہتے ہیں قرآن کی حکومت تو ہمیں منظور، آپ چاہتے ہیں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو ہمیں منظور، ساری باتیں منظور. اب اگر یہاں امام حسن، ادھر سے حالات یہ ہیں کہ امام حسن کے ساتھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اگر جنگ جاری رہتی تو جنگ کے نتیجے میں جو ظاہری حالات تھے، امام حسن شہید کیے جاتے، امام حسن سے پہلے جناب عباس شہید ہوتے، امام حسین شہید ہوتے، مسلم ابن عقیل شہید ہوتے، یہ تو ناممکن تھا نا. امام حسن میدان میں مارے جاتے اور امام حسین بیٹھے تماشا دیکھتے، یہ ساری طاقتیں شہید کر دی جاتی، اور معاشرے میں پیغام کیا جاتا؟ حسن ابن علی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں کا خون بہایا. معاویہ تو سلو کرنے پہ تیار تھا. معاویہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو جو ہے نافذ کریں گے, ہماری حکومت قرآن کے مطابق, ہماری حکومت شریعت کے مطابق, ہماری حکومت اسلام کے مطابق. امام حسن حکومت کاہے کے لیے چاہتے ہیں؟ یہ تو بعد میں پتا چلے گا نا کہ معاویہ جھوٹ بول رہا ہے, ابھی تو نہیں نا کہہ سکتے. لوگ تو یہی کہتے آج تاریخ کیا کہتی. لیکن امام حسین کے زمانے کے حالات اور ہیں. وہاں حاکم ہے یزید جو معاویہ کا بیٹا, معاویہ کے وعدہ شکنی اور معاہدے کی خلاف ورزی آشکار ہو چکی ہے. یزید کا کردار لوگوں کے سامنے ہے. آج اگر حسین ابن علی مارے جائیں گے تو یہ کوئی نہ کہے گا کہ حسین ابن علی اقتدار حاصل کرنے کے لیے مارے گئے. امام حسن اگر شہید کیے جاتے تو الزام یہ آتا, جان چلی جاتی مقصد حاصل نہ ہوتا. لیکن امام حسین کے زمانے کے یہ حالات نہیں ہیں. زیادہ امام حسن کی صلح معاویہ سے ہوئی, اس کے بعد 10 سال امام حسن زندہ رہے, شہید ہوئے. امام حسن کی شہادت کے بعد 10 سال تک معاویہ زندہ رہا. اب سن 50 میں امامت امام حسین کے پاس آ گئی. اس 10 سال میں امام حسین کا برتاؤ کا کیا رویہ رہا؟ اب امامت ان کے پاس ہے. امام حسین اندرونی طور پر, خفیہ طور پر, خفیہ طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں, تمام روایتوں میں جب منا میں جاتے تھے تقریریں کرتے تھے, چنندہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے کہتے تھے میری باتوں کو سنو اور حفاظت سے رکھو, چھپاؤ, انہیں لوگوں کے سامنے اسے بیان کرو جن پر بھروسہ ہو تمہیں. کیونکہ زمانہ وہ تھا کہ اگر اس طریقے سے بیان کر دیا جاتا تو معاویہ کے گرگے کام تمام کر دیتے. حاجیوں کا جب مجمع ہوتا تھا منا میں تو امام حسین تشریف لاتے تھے. وہاں صرف خانہ خدا کا طواف نہیں کرتے تھے, فقط سعی نہیں کرتے تھے, بلکہ وہاں پر آنے کے بعد عالم اسلام سے آئی ہوئی اہم شخصیتوں سے جن کو اس قابل سمجھتے تھے ان سے گفتگو کرتے تھے, ملتے تھے, حالات سے آگاہ کرتے تھے, معاویہ کیا کر رہا ہے, اسلام کس طرح سے مٹ رہا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے تھے تاکہ جب کربلا رونما ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے والے موجود ہوں. ذہنوں کو تیار کر رہے تھے. اچھا معاویہ بڑی ہوشیاری سے کام کرتا تھا. معاویہ پورے کا پورا جو ہے وہ دین کے نقاب چڑھا کر کے, چنانچہ جس وقت مدینے میں آیا تھا بیعت لینے یزید کی, یزید سے بیعت لینے جب آیا تھا اور امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور امام حسین نے کہا کہ یزید شرابی ہے, اس کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا چہرہ معاویہ نے اختیار کیا, استغفر اللہ استغفر اللہ, آپ اپنے برادر مومن کی غیبت کر رہے ہیں, یزید تو آپ کی غیبت نہیں کرتا, یزید تو آپ کی غیبت نہیں کرتا, آپ یزید کی غیبت کر رہے ہیں, غیبت تو حرام ہے نا اسلام میں. یہ چہرہ تھا معاویہ کا. وہ یزید تھا جس نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. معاویہ نہیں کرتا تھا, چڑتا تھا اندرون خانہ کہ جب اذان کی آواز سنتا تھا تو اس کا بدن کانپنے لگتا تھا کہ دیکھو اس شخص نے اپنا نام اللہ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے, لیکن کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرتا تھا. امام حسین ذہنوں کو تیار کر رہے تھے, یہاں تک کہ معاویہ واصل جہنم ہوا, یزید کے ہاتھ پہ حکومت آئی اور وہ سوال کہ حسین ہماری بیعت کرے اور ان کا سر قلم کرو. حالات یہ بتاتے تھے اگر یزید بیعت نہ بھی مانگتا پھر بھی امام حسین خاموش نہ بیٹھتے, پھر بھی امام حسین خاموش نہ بیٹھتے. اب حسین ابن علی کیا کریں؟ یزید جیسا منحرف, کھلم کھلا دین کا مذاق اڑانے والا تخت خلافت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. امام حسین کے لیے ایک راستہ یہ تھا, نصیحتیں کرتے, معاوضہ کرتے, ممبر پہ آ کر کے تقریریں کرتے, سننے والا کون تھا؟ سماج اتنا منحرف ہو چکا تھا, اتنا سماج راستے سے ہٹ چکا تھا کہ حسین کی باتیں سننے والا کوئی نہیں تھا. اور عجب نہ تھا کہ تقریر کرتے کرتے کوئی تیر آتا اور امام حسین کا کام تمام کر دیتا اور یہ بھی پتا نہ چلتا کہ قاتل کون تھا, یہ بھی پتا نہ چلتا کہ قاتل کون تھا. تقریروں سے کام چلنے والا نہیں, فوج اکٹھا کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں. حسین جانتے ہیں کہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں,
جنہوں نے علی کا ساتھ نہ دیا, جنہوں نے حسن کا ساتھ نہ دیا. کوفے والے خط لکھ ضرور رہے تھے مگر کوفے والوں کی حقیقت حسین جانتے تھے. فوج اکٹھا کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لینا بھی ممکن نہیں ہے کہ قبضہ کر کے ہم دین کی اصلاح کر دیں, وہ بھی نہیں ہو سکتا. تقریریں نہیں کر سکتے, نصیحتیں بے اثر ہیں. ایک چیز بچی تھی حسین کے لیے, کوئی جواب کہ کیا حسین کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا؟ بس ایک چیز بچی تھی. لوگ حسین کی اطاعت تو نہیں کر رہے تھے لیکن ابھی دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں حسین کی محبت چھپی ضرور تھی. ابھی لوگوں کو پتا تھا کہ حسین کو رسول اپنے شانے پہ سوار کرتے تھے, اپنے شانے پہ بٹھا کے کہتے تھے ہاذا حسین ان فارفو ہو, یہ حسین ہے اسے پہچان لو. ابھی لوگوں کے کانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی حسین منی انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ رسول حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے. ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ حسین کو رسول اپنی زبان چسایا کرتے تھے. لوگوں کے نہا خانے میں محبت حسین موجود تھی, چنگاری تھی, ضرورت تھی چنگاری کو شعلہ بنانے کی. لوگ حسین کو پہچانتے تو تھے مگر بیدار نہ تھے, ضرورت تھی ان کو جگانے کی. تقریر سے یہ جاگنے والے نہیں تھے, نصیحتوں سے جاگنے والے نہیں تھے, موعظے سے جاگنے والے نہیں تھے. ایک چیز ان کو جگا سکتی تھی, حسین کی شہادت اور زینب کی اسیری. اور یہی ہوا بھی, یہی ہوا بھی. جب تک حسین شہید نہ ہوئے کوفہ کہاں جاگا؟ لیکن جیسے ہی شہادت حسین کی خبر پھیلی, جہاں جہاں سے قافلہ گزرتا تھا وہاں وہاں کے لوگ اس یزید کے قافلے پر حملہ کرتے تھے. جیسے ہی اطلاع ملتی تھی کہ قاتلان حسین آ رہے, لوگ شہروں کے دروازے بند کر لیتے تھے جس راستے سے گزرتے تھے. مدینہ اٹھا, کب اٹھا؟ مدینہ جاگا نا, کب جاگا؟ ابن حنزلہ کی قیادت میں مدینہ نے بڑی قربانی دی, شہادت حسین کے بعد دی. کوفہ جاگا, ہزاروں نے قربانی دی, شہادت حسین سے پہلے نہیں. جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ حکومت اتنی ذلیل ہو گئی ہے کہ نواسے رسول کو شہید کر دیا. شراب پیتے تھے ان پر اثر نہیں ہوتا تھا, جوا کھیلتے تھے ان پر اثر نہیں ہوتا تھا, علی سناتے تھے ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے, امام حسن کی تقریریں سنتے تھے ان پر اثر نہیں ہوتا تھا, امام حسن مولائے کائنات شہید ہوئے معاویہ کا ہاتھ نظر نہ آیا, سامنے نہ آ سکا, امام حسن شہید ہوئے قاتل پردے میں رہ گیا. حسین نے کہا شہادت دوں گا اور اس طرح سے شہادت دوں گا کہ کوئی پردہ اسے چھپا نہ سکے. یہ آج حسین کی منصوبہ بندی ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں پھر بھی قاتل بے نقاب ہے.
بر محمد آل محمد صلوات.
اب حسین ابن علی کے پاس بس ایک ہی راستہ بچا تھا, وہ راستہ کیا ہے؟ اپنے خون کا نذرانہ پیش کریں, اپنے خاندان کی قربانیاں پیش کریں. اور حسین اسی پوری تیاری کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئے. ایک ایک رکن کو چن چن کے حسین لائے ہیں, چن چن کے حسین لائے ہیں, کیونکہ یہی ایک راستہ حسین کے ساتھ کے پاس بچا تھا جس کے ذریعے سے وہ مٹتے ہوئے دین کو دوبارہ بقائے دوام دے سکتے تھے. اگر کربلا میں یہ حسین یہ قربانی نہ دیتے تو آج یہ دین جو ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے یہ باقی نہ رہتا. آج اگر مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں تو حسین کا صدقہ ہے, آج اگر حج میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں تو حسین کا صدقہ ہے, آج اگر کعبہ باقی ہے تو حسین کا صدقہ ہے, آج اگر تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو حسین کا صدقہ ہے, آج اگر کسی ظالم کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا کچھ لوگوں میں جذبہ موجود ہے تو حسین کا صدقہ ہے. جب حسین کے چاہنے والوں کی شجاعت کو لبنان میں دیکھا تو غزہ والوں کو بھی شجاعت یاد آئی, انہیں بھی شجاعت یاد آئی. ہم بھی اس قابل ہیں کہ میدان میں ٹک سکتے ہیں, ہم بھی اس قابل ہیں کہ میدان میں ڈٹ سکتے ہیں. انہوں نے بچوں کی قربانی کس سے سیکھی ہے؟ کربلا ہی سے تو سیکھی ہے. جب 6 مہینے کا بچہ قربان ہو سکتا ہے تو 2-4 سال کے بچے اگر قربان ہو جائیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. کس شان سے حسین نے قربانی دی ہے.
اپنے دوستوں کو قربان کر دیا. ارے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کی قربانی کوئی معمولی بات ہے؟ مسلم ابن اوسجا کی قربانی کوئی معمولی بات ہے؟ بہن زینب کے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دینا کوئی معمولی بات تھی حسین کے لیے؟ بھائی حسن کی نشانی پامال سمے اسپا ہو جائے, شبیہ پیمبر علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ جائے, کوئی معمولی بات تھی حسین کے لیے؟ حسین ایک ایک قربانی پیش کر چکے. جب علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے لاشے کو بھی خیمے کے دروازے پہ لا کے رکھ چکے حسین, تو ایک دفعہ میدان میں آ کر کے آواز دیتے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ارے ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ عزیزو حسین کا یہ نعرہ بلند ہو رہا تھا کہ ایک دفعہ خیمے سے بیویوں کے کوہرام کی آواز بلند ہوئی. حسین پلٹ کے آئے, بہن زینب میں نے منع کیا تھا نا جب تک میں زندہ ہوں, کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ نے علی اصغر پہ کچھ ایسا اثر کیا ہے, کہہ رہے شیرخوار نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. بھیا علی اصغر کو جھولے میں قرار نہیں ہے, لاؤ بہن زینب میرے لال کو مجھے دے دو. کہا بھیا علی اصغر تو کسی کی گودی میں آ ہی نہیں رہے. حسین آئے اپنے لال کے پاس, باپ نے بیٹے سے کیا کہا نہیں معلوم. ہاں ویدنا نظر آیا جیسے ہی بابا نے آغوش کھولی, علی اصغر ہمک کے حسین کی گودی میں آ گئے. اجرکم اللہ, اے شہزادے آپ کو اپنے کو جھولے سے گرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے آقا تو آپ کا نام فہرست شہدا میں بیان کر ہی چکے تھے شب عاشور. عجب نہیں کہ اصغر جواب دے, اگر میرے بابا خود سے مجھے لے جاتے تو لوگ اسے ایک اتفاقی حادثہ سمجھتے, اس میں علی اصغر کا کوئی کردار نظر نہ آتا. میں نے اپنے کو جھولے سے گرا کے بتایا, ارے علی اصغر اپنے ارادوں سے جا رہا ہے. اجرکم اللہ, علی اصغر حسین کی آغوش میں آ گئے. بابا بھیا قاسم اپنے پیروں پہ جا سکتے تھے چلے گئے, بھیا علی اکبر اپنے قدموں سے جا سکتے تھے چلے گئے, بابا اگر میں اس لائق ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتا. حسین اصغر کو لے کر کے چلے, ابا کا سایہ کر لیا. جب حسین لشکر کی طرف جا رہے ہیں, عمر سعد کی فوج میں اندازے لگائے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے حسین صلح چاہتے ہیں, صلح کے لیے قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. اے عزیزو جب حسین فوج کے سامنے پہنچے ہیں اور ابا کا دامن ہٹایا, لوگوں نے کیا دیکھا؟ قرآن تو نہیں ہے, قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور ہے. حسین آئے آنے کے بعد کہا, اے فوج جفاکار, تمہارے اقدام ناقص میں اگر میں پیاس میں گنہگار ہوں, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے, بچہ تین دن سے پیاسا ہے, ارے ایک قطرہ پانی اسے پلا دو تو فرات میں کمی نہ آ جائے گی. کوئی جواب نہ ملا. امام نے کہا, شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ علی اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا, لو میں بچے کو جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیتا ہوں اتمام حجت کے لیے, آ کے تم خود پانی پلا کے چلے جاؤ. ارے حسین نے اتمام حجت کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے کو زمین کربلا پہ رکھ دیا, پھر بھی کسی کو رحم نہ آیا. حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا, بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو, بیٹا اپنی حجت کو تمام کر دو. بس یہ کہنا تھا, علی اصغر کا ننھا سا چہرہ مسکراتے ہوئے فوج اشقیا کی جانب, ایک دفعہ بچے نے سوکھی زبان نکالی, ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا. ارے یہ منظر لشکر یزید بھی نہ دیکھ سکا, مجمع میں کوہرام, ارے بچے کو تو پانی پلا دینا چاہیے. اجرکم اللہ, جب عمر سعد نے یہ منظر دیکھا کہ فوج میں تو انقلاب آیا چاہتا ہے, ایک دفعہ ہرملا کو پکارا, اے حر ملائکتا کلام الحسین. عزیزو یہ موقع ہے جب کافر بھی اسے سنتے ہیں, تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں اس کے آگے بیان مت کرنا. اقتا کلام الحسین. حرملا نے تین پھلوں کا تیر کمان میں جوڑا, علی اصغر کی طرف پھینکا, ارے بچے نے ہمک کے گلے پر لیا. روایت کے جملے ہیں, فن قلب سبھی, ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. حسین جھکے, علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا, چہرے پہ ملا, نانا کے پاس اسی عالم میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. اے عزیزو, اب تک اقربا میں جو بھی شہید ہوا سب کا جنازہ حسین خیمے میں لے گئے. اون محمد کے لاشے زینب کے سامنے رکھنا آسان نہ تھا, مگر حسین نے یہ بھی کر دکھایا, بیوہ بھاوچ کے سامنے یتیم بھتیجے کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ لانا آسان نہ تھا, مگر حسین نے یہ بھی کر دکھایا. عزیزو, جب حسین شہدا کے جنازے لے کے جاتے تھے, کوئی استراب, کوئی بے چینی کہیں سننے کو ملی؟ نہیں نا. ارے علی اکبر کا جنازہ اٹھنا پایا تھا, بچوں کو بلایا مگر لے تو گئے. ہاں, یہ ننھا سا جنازہ حسین کے ہاتھوں پہ کتنا بھاری ہو گیا تھا کہ حسین اس طرح کے عالم میں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی آگ سات مرتبہ آگے بڑھے, سات مرتبہ پیچھے. آخر یہ استراب کی وجہ کیا ہے, یہ بے چینی کیوں؟ علی اکبر کا جنازہ اٹھانے والا چھ مہینے کے بچہ جن کے جنازے پہ اتنا پریشان کیوں ہے, اتنا مضطرب کیوں ہے؟ عزیزو, شاید اس لیے جو شہید خیمے سے رخصت ہو کر کے میدان میں آیا تھا, جب اونو محمد میدان میں گئے تھے, زینب کو یہی توقع تھی کہ اونو محمد کا جنازہ آئے گا, زندہ نہ لوٹیں گے. ام فروا کو یہی امید تھی کہ قاسم کا جنازہ آئے گا, زندہ نہ پلٹیں گے. علی اکبر کے بارے میں بیویوں کو یہی امید تھی, جنازہ آئے گا, زندہ نہ پلٹیں گے. ہائے یہ شیرخوار, جب ماں نے اسے باپ کے ہاتھوں پہ دیا تھا, پانی پلانے ہی کے لیے تو دیا تھا نا. ماں کو یہ امید نہ تھی کہ جب میرا بچہ پلٹ کے آئے گا گلا چھیدا ہوا ہوگا. اے عزیزو, یہی وجہ ہے جب حسین خیمے میں پہنچے ہیں, ادھر سے سکینہ دوڑی, بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے, ادھر سے رباب آگے بڑھی, لیکن جب باپ نے ابا کا دامن ہٹایا, رباب نے جب دیکھا ارے گلا چھدا ہوا ہے, من کا ڈھلا ہوا ہے, ماں کی زبان پہ بس ایک جملہ آیا, بنیا ہم اس لو کا یونہار. اے میرے لال, ارے تیری عمر میں تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. ہائے کیسے مسلمان جنہوں نے میرے لال کو ذبح کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, حسین کی عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرما. بار الہ ان تمام عزاداروں کو توفیق عنایت فرما کہ ہمیشہ حسین کے نقش قدم پہ چلتے رہیں. پالنے والے, واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت دن بدن اضافہ ہوتی رہے, ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. بار الہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ اگر کل کی کربلا میں ہم حسین کے ساتھیوں کے ساتھ نہ تھے, آج ہم منزل امتحان میں ہمارے قدم ڈگمگا نہ سکیں. پالنے والے, تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا,
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، پالنے والے جو لا ولد ہیں انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے دفاع کی ہمیں توفیق عنایت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه و انصاره۔ ماتم حسین،
یا حسین،
یا حسین،
یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔